الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال في موضع آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال في موضع آخر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تجھے گانے کی مگر مجھ کو پڑی ہے فکر تیرے آشیانے کی قفس بھی دام بھی مکراس بھی بالکل نئے ہوں گے نئی ترکیب ہوگی تجھ کو پندے میں پھنسانے کی اگر گلشن میں رہنا ہے بدل لے تو بھی ڈھنگ اپنا سماعت بھی نہ ہوگی پھر کسی لے بہانے کی میرے واجب احترام قابل صد احترام علماء اکرام گرامی قدر ساتھیوں حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد القدیر صاحب حضرت قاضی احسان الحق صاحب دارالعلوم تعلیم القرآن میں آئے ہوئے جیالوں سپاہ صحابہ کے کارکنوں اہل سنت کے غیور دوستوں آج رمضان المبارک میں ختم قرآن کی اس تقریب میں حفاظت قرآن کانفرنس کے نام پر یہ عظیم الشان جلسہ منعقد ہو رہا ہے، حضرت مولانا حق نواز جھنوی کی شہادت کے بعد پاکستان جس طرح دکھ، کرب اور سخت پریشانی اور مشکلات کا شکار رہا ہے، اس سے میرا اور آپ کا متاثر رہنا یہ کوئی غریب بات نہیں ہے. مولانا حق نواز جھنگوی نور اللہ مرقدہ، مولانا حق نواز جھنگوی کا مشن، ان کے کارنامے، ان کے زندہ جاوید تاریخ، ان کی درخشندہ کہانی آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے. انہوں نے مختصر سی زندگی میں وہ کام کیا ہے جس کی مثال پاکستان کی 42 سال کی تاریخ میں کوئی پیش نہیں کر سکتا. میرے ساتھیوں، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی شان بیان فرمائی ہے جنہوں نے قرآن لکھا، قرآن کی حفاظت کی، جن کو اسلام کی اصطلاح میں کاتبان وحی کہا جاتا ہے. اللہ کا ارشاد ہے فی صحف مکرمت، قرآن بزرگی والے صفحات کی کتاب ہے. فی صحف مکرمت مرفوعات متطہرات، اور بلندی والی پاکیزگی والی حیثیت رکھتی ہے. بایدی سفرات، صرف یہ نہیں کہ قرآن خود برگزیدہ کتاب ہے یا قرآن خود معزز کتاب ہے، بلکہ فرمایا بایدی سفرات، جن ہاتھوں نے قرآن کو لکھا وہ ہاتھ بھی بڑے روشن اور بزرگی والے ہیں. اگر اللہ تعالی صرف اتنی بات فرماتے کہ بایدی سفرات، جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بڑی برکت والے ہیں یا وہ ہاتھ روشنی والے ہیں، تو آج کوئی کہہ سکتا تھا کہ صحابہ کرام میں جنہوں نے قرآن لکھا ان کے ہاتھ تو اچھے ہیں، ان کی نیتیں درست نہیں، ان کا کردار درست نہیں، ان کے اخلاق درست نہیں. اللہ کو اس تجرب کا پتہ تھا، اللہ کو اس فریب کا علم تھا، اللہ کو آنے والے حالات میں صحابہ دشمنوں کی اس کاروائی کا پتہ تھا. اللہ نے 1400 سال پہلے مسئلہ حل کر کے قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت کو بتا دیا کہ صرف ان لوگوں کے ہاتھ برکت والے نہیں، بلکہ فرمایا بایدی سفرات کرام مررات، جنہوں نے قرآن لکھا وہ خود بھی روئے زمین کے بہترین انسان. قرآن برگزیدہ کتاب ہے، قرآن بے مثال کتاب ہے، قرآن لاجواب صحیفہ ہے. دنیا میں کتابیں اور بھی آسمانوں سے اتری، لیکن قرآن کا اترنا بے مثال ہے. تورات بھی اتری، انجیل بھی اتری، زبور بھی اتری، لیکن تورات جب اترنے لگی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ طور پہاڑ پہ جاؤ، چلا کرو، 40 دن گزارو، میں تمہیں تورات دوں گا. انجیل کے اترنے کا وقت آیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا اپنے عبادت میں بیٹھ جاؤ، عبادت خانے سے باہر مت نکلو، میں تمہیں انجیل دوں گا. داؤد علیہ السلام پر زبور کے اترنے کا وقت آیا
تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اے داؤد اپنے عبادت خانے میں بیٹھو، میں تمہیں اللہ کا کلام دوں گا، میں تمہیں اپنا کلام دوں گا۔ دیکھیے، تورات اتری تو نبی کو پابند کیا گیا، انجیل اتری تو نبی کو پابند کیا گیا، زبور اتری تو نبی کو پابند کیا گیا، لیکن جب میرے پیغمبر پر قرآن کے اترنے کا وقت آیا تو آمنہ کے لال کو کہیں پابند نہیں کیا گیا۔ میرا نبی مکے میں تھا، قرآن کو مکے میں بھیج دیا، میرا نبی مدینے میں تھا، قرآن کو مدینے میں بھیج دیا، میرا نبی غار میں تھا، قرآن کو غار میں بھیج دیا، میرا نبی پہاڑ پہ تھا، قرآن کو پہاڑ پہ بھیج دیا، میرا نبی بازار میں تھا، قرآن کو بازار میں بھیج دیا، میرا پیغمبر بدر میں، قرآن بدر میں، میرا نبی احد میں، قرآن احد میں، میرا نبی خیبر میں، قرآن خیبر میں، میرا نبی تبوک میں، قرآن تبوک میں، میرا نبی عشیرہ میں، قرآن عشیرہ میں، میرا نبی مسجد میں، قرآن مسجد میں، حتیٰ کہ میرا پیغمبر عائشہ کے بستر پہ، قرآن بھی عائشہ کے بستر پہ۔ حفاظت قرآن کا جلسہ کرنے والوں، حفاظت قرآن کا سب سے ترخشندہ کارنامہ سر انجام جس نے دیا، اس جماعت کا نام صحابہ کرام۔ صحابہ کو درمیان سے نکالو، قرآن کی حیثیت مجروح ہو جاتی ہے۔ قرآن آسمانوں سے اترا، میں نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، قاضی احسان اللہ نے نہیں دیکھا، شاہ ولی اللہ نے نہیں دیکھا، مجدد الفسانی نے نہیں دیکھا، ابن تیمیہ نے نہیں دیکھا، امام غزالی نے نہیں دیکھا، ابو حنیفہ نے نہیں دیکھا، امام مالک نے نہیں دیکھا۔ قرآن آسمانوں سے اترا، ابو بکر نے دیکھا، قرآن آسمانوں سے اترا، فاروق اعظم نے دیکھا، قرآن آسمانوں سے اترا، عثمان غنی نے دیکھا، قرآن آسمانوں سے اترا، علی المرتضیٰ نے دیکھا، قرآن آسمانوں سے اترا، حبشے کے بلال نے دیکھا۔ آج راول پنڈی کے مسلمانوں، آج تمہیں تو یہ کہے کہ اللہ کا قرآن یہ اللہ کا قرآن نہیں، یہ قرآن کلام الہی نہیں، تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ تیرے پاس کون سا گواہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ اس کے پارے 30 ہیں، اس پر گواہ کون ہے؟ اس کی صورتیں 114 ہیں، اس پر گواہ کون ہے؟ اس کے رکوع 540 ہیں، اس کا گواہ کون ہے؟ اس کی آیتیں 6666 ہیں، اس کا گواہ کون ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ حفاظت قرآن کی بات کرتے ہو اور قرآن کے شبینے قید کرتے ہو، قرآن کی عظمت کی کہانی بیان کرتے ہو، قرآن محفلوں میں پڑھتے ہو، قرآن تراویح میں سنتے ہو، قرآن سر پہ اٹھاتے ہو، قرآن کی تلاوتیں کرتے ہو، لیکن مجھے آج یہ تو بتاؤ کہ یہ قرآن محمد مصطفیٰ پر جب اترا تو اس کو دیکھا کس نے تھا؟ جب تلاوت محمد نے کی تھی اس کو سنا کس نے تھا؟ جب پیغمبر نے قرآن پڑھا تھا اس کو دیکھا کس نے تھا؟ اس کی صورتوں کا اعجاز کس نے بتایا تھا؟ اس کا اعلان کس نے کیا تھا؟ میں آج واشکاف کہتا ہوں، قرآن آسمانوں سے اترا، صحابہ نے دیکھا، قرآن محمد نے پڑھا، صحابہ نے دیکھا، قرآن کی تلاوت نبی نے کی، صحابہ نے دیکھا، قرآن نبی نے لکھا، صحابہ نے دیکھا، قرآن کی عظمت کا فروزہ کیا، صحابہ نے دیکھا، قرآن محمد پہ اترتا رہا، صحابہ دیکھتے رہے، قرآن محمد پڑھتا رہا، صحابہ دیکھتے رہے، پھر مکے سے قرآن تو جا کر نہیں لایا، مدینے سے تو جا کر نہیں لایا، یہ محمد کے صحابہ تھے کہ قرآن کو سینے سے باندھا، کوئی مصر میں جا سویا، کوئی چین میں جا سویا، کوئی ایران میں جا سویا، کوئی افریقہ کے جزیروں میں جا سویا، کوئی اندلس کی وادیوں میں جا سویا، جو چٹاگانگ کی پہاڑیوں پہ جا سویا، کوئی ایران کے دریچوں میں جا سویا، کوئی عراق کی وادیوں میں جا سویا، جو کوئی سمندروں کے خروش میں جا سویا، کوئی جزیروں میں جا سویا، کوئی انڈونیشیا کی وادیوں میں جا سویا، بچے چھوڑ دیے، بیویاں چھوڑ دی، اولاد چھوڑ دی، حویلیاں چھوڑ دی، سب کچھ لٹا دیا، لیکن محمد کا قرآن نہیں چھوڑا. قرآن بے مثال کتاب ہے، اس کے گواہوں کو مانو گے تو قرآن مانا جائے گا، گواہوں کا انکار کرو گے تو قرآن کے ماننے کا دعویٰ سجل ہوگا، فریب ہوگا، شیطنت ہوگی. جو قرآن مانتا ہے وہ گواہوں کا اقرار کرے گا تو اس کا اقرار مطلب ہوگا. قرآن نے کہا فی صحف مکرمت، قرآن کے صفحے عزت والے ہیں، مرفوعات مطہرات، اور یہ بلندی والے ہیں، پاکیزگی والے ہیں. اور آگے قرآن نے بات ختم کر دی کہ بھی ایدی سفرات، جنہوں نے قرآن لکھا ہاتھ چمکنے والے ہیں، صرف ہاتھ نہیں، کرام برارہ وہ روئے زمین کے بہترین انسان ہیں جنہوں نے قرآن لکھا. وہ کتنے آدمی ہیں؟ ان کی تعداد 13 ہیں، 13 کاتبان وحی ہیں. ان 13 کاتبان وحی کا سردار عثمان غنی ہے، ان 13 کاتبان وحی میں ایک معاویہ بن ابو سفیان ہے. امیر معاویہ کو قرآن بہترین انسان کہے، عثمان غنی کو قرآن بہترین انسان کہے، عقاب کو قرآن بہترین انسان کہے، زید بن حارثہ کو قرآن بہترین انسان کہے، لیکن ایران کا ایک ملعون آدمی، ایران کا ایک مبغوض آدمی، ایران کا ایک دجال خمینی، اسی عثمان کو بدکواس لکھے، اس کو برا لکھے، اور قرآن جس کو کرام برارہ کہے اس کو خمینی بدکواس لکھے. میں ایسے مردود کو، ایسے ملعون کو لاچک کافر کہوں گا، چوکوں میں کہوں گا. یا بتاؤ کہ یہ لفظ قرآن میں نہیں ہے؟ علماء بیٹھے ہیں، صلحاء بیٹھے ہیں، مفسر بیٹھے ہیں، مترجم بیٹھے ہیں، کرام برارہ قرآن نے کس کے لیے کہا؟ حفاظت قرآن کانفرنس اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہیں بتائیں کرام برارہ کون ہے. کرام برارہ ایک سرٹیفکیٹ ہے، کرام برارہ ایک تمغہ ہے، کرام برارہ ایک گولڈ میڈل انعام ہے، کرام برارہ ایک نوبل پرائز ہے جس کا تاج خدا نے 1400 سال پہلے عثمان غنی اور معاویہ کے سر پہ سجایا ہے. جب خدا نوبل پرائز عثمان کے سر پہ سجائے، معاویہ کے سر پہ سجائے، کوئی بدماش ان کو کافر کہے اس کو کافر کہا جائے گا، اس کو دجال کہا جائے گا، اس کو عثمان غنی پر تنقید کرنے والا حکمران ہو وہ دجال ہے، وہ کافر ہے. خمینی ہو وہ کافر ہے. پاکستان کا کوئی سیاستدان ہو وہ کافر ہے. سپاہ صحابہ کبھی بھی ایسے بدماشوں کو معاف نہیں کر سکتے.
انجمن سپاہ صحابہ فتح جنگ سے
توجہ ہے.
میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن نے بڑی خوبصورت بات دنیا کے سامنے پیش کی ہے کرام برارا، کہ وہ آدمی روئے زمین کے بہترین انسان ہے جنہوں نے قرآن لکھا، قرآن لکھ کر امت تک پہنچایا، صحابہ کرام کو درمیان سے نکال کر قرآن کو کیسے قرآن ثابت کرو گے؟ قرآن کی حفاظت سب سے پہلے جس جماعت سے اللہ نے کرائی اس جماعت کا نام صحابہ کرام ہے. اس جماعت کا کیا نام ہے؟ دیکھیے یہ بڑی عجیب بات ہے، یہودیوں سے پوچھو کہ بتاؤ روئے زمین پر بہترین انسان کون ہے، جاؤ یہودیوں سے پوچھو، یہودی کہیں گے ہمارے پیغمبر کے اصحاب یعنی موسیٰ علیہ السلام کے صحابی. اسرائیل کے کسی یہودی سے کہو، میں نے برطانیہ میں ایک یہودی بہت بڑا عالم تھا اس سے یہ سوال کیا تھا کہ بتاؤ تمہارے نزدیک روئے زمین کے سب سے بہترین انسان کون، تو اس نے جواب میں کہا تھا کہ میرے نزدیک روئے زمین کے سب سے بہترین انسان اصحاب موسیٰ ہے، موسیٰ کے ماننے والے، موسیٰ کے صحابی. میں نے ایک ماڈرن عیسائی سے گلاسکو میں کہا کہ تمہارے نزدیک روئے زمین کے بہترین انسان کون، تو اس نے کہا میرے نزدیک روئے زمین کے بہترین انسان وہ ہے جن کو اصحاب عیسیٰ کہا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا من انصاری الی اللہ، کون میری مدد کرتا ہے؟ قال الحواری یونا، قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ عیسیٰ کے حواریوں نے کہا تھا قال الحواری یونا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو اس عیسائی نے کہا دیکھو کتنے اچھے ہیں، تمہارا قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ کے صحابی بڑے اچھے ہیں. تو اس یہودی نے کہا تمہارا قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ کے ماننے والے اچھے تھے. عیسائی کہتا ہے تمہارا قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ کے ماننے والے اچھے تھے. میرے دوستو عیسائی یہ کہے کہ بہترین آدمی عیسیٰ کے صحابی، یہودی یہ کہے کہ بہترین آدمی موسیٰ کے صحابی، لیکن آج کا رافضی، آج کا بدماش متے کی اولاد وہ کہے کہ صحابی دنیا کی بدترین مخلوق ہے، جس کو قرآن کہتا ہے کن تم خیلا امت اخرجت للناس، اے صحابیوں تم روح زمین کے بہترین انسان ہو، جن کو قرآن بہترین انسان کہتا ہے ان کو خمینی کہتا ہے. نعوذ باللہ، وہ تو کافر ہو گئے تھے، وہ تو مرتد ہو گئے تھے، وہ تو اسلام چھوڑ گئے تھے. اس کے بعد مجھ سے کوئی توقع کرے کہ میں ان کے بارے میں نرمی کروں، میں ان کے بارے میں خاموشی کروں، نہیں ہو سکتا. میں مر سکتا ہوں، میں قتل ہو سکتا ہوں، میں ذبح ہو سکتا ہوں، میں تختہ دار پہ چڑھ سکتا ہوں، میں حق نواز شہید کے مشن پر اپنی جان دے سکتا ہوں، لیکن کافر کو کافر کہتا رہوں گا. آپ نے پڑھا ہوگا کون سے قرآن کی کانفرنس کرتے ہیں، کس قرآن کی بات کرتے ہیں؟ تمہارا مولوی مقبول دہلوی ملعون قرآن کے ترجمے میں 14 سپارے پر حاشیے میں لکھتا ہے کہ یہ قرآن شراب
کتاب غور خلفاء کے لیے لکھی گئی کتاب ہے. مولوی مقبول دہلوی چودواں سپارہ ترجمہ قرآن حاشیے پر لکھنا ہے کہ یہ قرآن شراب خور خلفاء کے لیے لکھی گئی ہے. تمہارا ملا باقر مدرسی، تمہارا ملا محمد بن یعقوب کلینی اصول کافی میں کہتا ہے کہ اس قرآن میں تبدیلی ہو چکی ہے، اس قرآن کا ایک حصہ نکال دیا گیا ہے. اس قرآن کے تین حصے تھے، ایک باقی ہے، دو نکال دیے گئے ہیں. ایک حصے میں اہل بیت یعنی علی اور حسن اور حسین کی فضیلتیں تھیں، وہ نکال دی گئی. ایک حصے میں ابو بکر اور عمر پر لعنت تھی، وہ نکال دی گئی. یہ لکھا ہے. اور ایک حصہ باقی ہے. پھر اس امام سے پوچھا گیا، اگر یہ قرآن نامکمل ہے، اگر اس میں تبدیلی ہو چکی ہے، تحریف ہو چکی ہے، تو بتاؤ تم پھر اس قرآن کو کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا، ہم امام کے حکم سے مجبور ہیں. جب تک اصلی امام اصلی قرآن لے کر نہیں آتا، اس وقت تک ہمیں اسی قرآن کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور میرے دوستو، آپ حیران ہو گئے، یہ قرآن جس کے پارے 30 ہیں، جس کے بارے میں عیسائی 1400 سال سے جس کے چیلنج کا جواب نہ دے سکا، اور قرآن کے بارے میں مشرک کہتے تھے کہ یہ قرآن انسانوں کا کلام ہے، یہ تبدیل شدہ کلام ہے، یہ بندوں کا بنایا ہوا کلام ہے، اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. تو قرآن نے ان کو چیلنج دیا تھا کہ قرآن نے کہا تھا، فاتو بعشر سور مثلی، لاؤ 10 سور سے قرآن جیسی بنا کر لاؤ. پھر قرآن نے کہا، فاتو سورت میں مثلی، ایک سورت لے کر آؤ. مشرکین مکہ الٹے لٹک گئے، ایک آیت نہ بنا سکے، ایک سورت نہ بنا سکے. یہ قرآن 1400 سال سے جو چیلنج کر رہا ہے کہ اس میں تبدیلی دکھاؤ، اس میں مانوی تعریف دکھاؤ، اس میں تنسیخ دکھاؤ، اس میں تبدیلی دکھاؤ، لیکن 1400 سال سے کوئی دنیا کا آدمی اس کو تبدیل نہ کر سکا، اس میں تبدیلی ثابت نہ کر سکا. جو قرآن حضرت علی نے لکھا تھا، جس کی نقل آج بھی یمن کی لائبریری میں میوزیم میں موجود ہے، وہ قرآن جو عثمان غنی نے تحریر کیا تھا، جو آج بھی استنبول کے عجائب گھر میں موجود ہے، لاؤ علی کا قرآن لکھا ہوا یہی قرآن ہے، اور حضرت عثمان کا لکھا ہوا یہی قرآن ہے، اور 1400 سال کے بعد آج تک یہی قرآن ہے، جس کی سورتیں 114، جس کے رکوع 540، جس کی آیتیں 6666، جس کے پارے 30 ہیں. اور جاؤ امریکہ میں جاؤ، برطانیہ میں جاؤ، اور فرانس میں جاؤ، کینیڈا میں جاؤ، افغانستان کے پہاڑوں میں جاؤ، چھوٹا سا بچہ قرآن پڑھے گا تو اسی قرآن کو مکمل پڑھ کے سنائے گا. امریکہ میں یہی قرآن، برطانیہ میں یہی قرآن، فرانس میں یہی قرآن، انگریزی نہیں آتی تب بھی یہی قرآن پڑھے گا، عربی نہیں آتی بچہ تب بھی یہی قرآن پڑھے گا، اردو نہیں آتی تب بھی یہی قرآن پڑھے گا. 180 زبانیں دنیا میں موجود ہے، زبان علیحدہ ہے، قرآن ایک ہے، نسل علیحدہ ہے، قرآن ایک ہے، ملک علیحدہ ہے، قرآن ایک ہے، ہائے طور علیحدہ ہے، قرآن ایک ہے، امام علیحدہ ہے، قرآن ایک ہے، قیامت کی صبح تک ایک قرآن ہے. جو جبریل لایا تھا، جو محمد کے قلب اطہر پہ اترا تھا، جو قرآن تو سر پہ اٹھا کر قسم کھاتا ہے، جس کی تلاوت کرتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اس کا سہرا محمد کے صحابہ کے سر ہے. آج جو تبدیلی کی بات کرتا ہے وہ لا شک کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں. Thank you. مولانا حق نواز کو شہید کرنے کے بعد تم نے سوچا تھا کہ سپاہی صحابہ مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی؟ نہیں، شیعہ اب تمہیں پاکستان کے ہر چوراہے پر حق نواز کے نام کے بڑے لوگ ملیں گے. جلسے میں پنجاب کے وزیر اعلی نواز شریف سے کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا حق نواز کے شہید ہونے کے بعد ایک پولیس کی ٹیم نے، ایک تفتیشی ٹیم نے تحقیق کی، لیکن ان چار آدمیوں کو جو اصل قاتل ہیں ان کو ہاتھ بھی کسی نے نہیں لگایا، اس لیے وہ نہیں مانے کہ ہم نے مولانا کو شہید کیا. اب اس کے بعد دوسری تفتیشی ٹیم آئی ہے جو ان کی تفتیش کر رہی ہے. نواز شریف صاحب، تمہارا اختلاف گھر سے ہوگا، تمہارا اختلاف بے نظیر سے ہوگا، ہمارا بھی اختلاف ہوگا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر دوسری تفتیشی ٹیم مولانا حق نواز کے قتل کی سازش کو بے نقاب نہ کر سکی تو سپاہی صحابہ کراچی سے لے کر کاغان کی چوٹیوں تک تیری حکومت کے خلاف ایسی تحریک چلائے گی کہ تیرے اقتدار کا سنگاسن زمین پر گرا دیا جائے. سیالکوٹ میں مر گیا اس کی بات کرتے ہو، سجاد حسین کو شیعہ نے مروا کر درد تو دینے کی کوشش کی ہے کہ ایک ادھر سے مر گیا، ایک ادھر سے، کوئی تیسری طاقت مروانے والی ہوگی. یاد رکھو، سجاد حسین جیسے کروڑوں ملعون حق نواز کے جوتوں پہ قربان کیے جاتے ہیں.
کوئی آدمی مجمع سے نعرہ نہ لگائے، نعرہ اسٹیج سے لگے گا.
میرے ساتھیوں، مولانا حق نواز شہید کے قتل کے بعد ساجد نقوی کا وبیلا آپ نے سنا، پریس کانفرنس کرتا ہے لاہور میں، پنڈی میں، کہ ہمارے شیعہ کی املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. تمہارے شیعہ کی کون سی املاک؟ حق نواز کے خون سے بھی قیمتی شیعہ کی املاک کو نقصان پہنچانے کا واویلا کر کے چند ٹوٹی ہوئی اور جلی ہوئی دکانوں کی ویڈیو کیسٹیں بنا کر ایران سے پیسہ ہضم کرنے کے لیے تم لوگوں کو پاگل بناتے ہو، بدماشی کرتے ہو، فریب کرتے ہو کہ ایران سے پیسے لیے جائیں، ایران سے دولت حاصل کی جائے اور پاکستان کی حکومت کا ایک کماشتہ، بے نظیر کا ایک کماشتہ فیصل صالح یار آج بیان اخبار میں دیتا ہے کہ جنگ میں شیعہ سنی کنونشن 20 اپریل کو ہوگا. تم کنونشن کی بات کرتے ہو، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، تم جنگ کے بازاروں میں پھر کر تو دکھاؤ. میرے ساتھیوں, تم لوگوں کو پاگل بناتے ہو. گورنر تکا خان پچھلے دنوں جان گیا, سپاہی صحابہ نے اس سے ملاقات سے انکار کیا, بائیکاٹ کیا, کوئی ملاقات نہیں. صرف بے نظیر کو اور اس کی حکومت کو پاگل بنانے کے لیے بیان دیتا ہے. جناب شیعہ سنی کنونشن ہوگا 20 اپریل, تیرا باپ کرے گا, کون کرے گا؟ آپتا کرے گی جو 25 مسلح گاڑیوں کے بغیر جنگ کی سرزمین میں داخل نہیں ہو سکتی. ایک دن استعفیٰ دیتی ہے, استعفیٰ, اور دوسرے دن کہتی ہے میں نے استعفیٰ نہیں دیا. چندو رانی اس طرح بات نہیں بنے گی. استعفیٰ دیتی ہو اور پھر کہتی ہو جناب, پھر کہتی ہو میں نے استعفیٰ نہیں دیا, اور تو نے کیا دیا؟ کہتے یہ میرے اور سپیکر کی اندر کی بات ہے. تمہاری اندر کی باتیں کس کس کے ساتھ بتاؤ تجھے؟ اگر تم اتنے مقبول ہو, میں نے جنگ میں بھی کہا اور آج یہاں بھی کہتا ہوں, نواز شریف صاحب چاپلوسی کرتے تھے آپ در حسین کی لاہور میں, تو یہ 10 مرتبہ بھی اگر کھڑی ہو تو 10 مرتبہ جنگ سے جیت جائے گی. یہ زور آزمائی کر کے تو دیکھو. میاں جی دور گزر گیا پچھلا, جب میرا قائد زندہ تھا اس وقت بھی اس نے اس جاگیردارنی کے گھٹنے ٹیک دیے تھے. جنگ کے شہر سے 17,000 ووٹ حق نواز کے زیادہ تھے.
نعرہ تکبیر, سورج چاند رہے گا, سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا
کے ووٹوں سے آپ کا حسین جیتی. اور اب مولانا حق نواز کی شہادت کے بعد ایک ایک گاؤں سے جو روتے ہوئے قافلے اس کی قبر پر پہنچے ان کی تعداد سینکڑوں سے زیادہ ہے. تمہیں بھول ہے, آپ کا حسین استعفیٰ دے دیا تم نے, اب تم فریب مت کرو, آؤ جنگ میں. سپاہی صحابہ تمہیں ناک آؤٹ کر کے رہے.
لڑکا ہے, لڑکا ہے, لڑکا ہے, لڑکا ہے.
آپ کا حسین کھڑی تھی اور ان کو چپانے کے لیے جاوید ہاشمی آیا تھا جنگ میں. اس کو یہ سزا ملی ہاشمی کو کہ جنگ کے جہانیوں میں 2 مرتبہ اس نے الیکشن لڑا اور سپاہی صحابہ نے جہانیہ میں جا کر اس کو ہرا دیا. تمہیں بھول ہے, میں چیلنج کرتا ہوں پنجاب کی حکومت کو کہ آپ تک کو الیکشن جنگ میں لڑاؤ. اگر وہ جیت گئی تمہارے زور سے نواز شریف بھی آئے اور اس کو چتانے کے لیے نواب زادہ نصر اللہ بھی آئے, اگر ہم اس کو شکست نہ دیں ہر جانا دینے کے لیے تیار ہیں. تم ایک سیا پیسہ عورت کو کی چاپلوسی کرتے ہو اور اس کو سر پر بٹھاتے ہو. جاگیرداری کا سورج غروب ہو چکا ہے. حق نواز غریبوں کی عظمت کا نشان تھا, نشان تھا یا نہیں؟ حق نواز غریبوں کا نشان تھا, مزاروں کا ترجمان تھا, کسانوں کا ترجمان تھا. جنگ کے غریب اور پسے ہوئے نوجوانوں اور غریبوں کا ترجمان تھا. اس نے جاگیرداروں سرمایہ داروں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ان کے غرور کو زمین میں
بیوست کر دیا تھا, اور اسی لیے اس کی شہادت کے بعد 5 لاکھ انسان دھارے مار مار کر رو رہے تھے. جن لوگوں نے مولانا حق نواز شہید کو قبر میں اتارا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ حق نواز شہید ہوا, قبر میں اتارنے والے. میں ان دنوں میں بنگلہ دیش تھا جس دن مولانا حق نواز شہید. 3 دن کے بعد مجھے وہاں خبر ملی تو میں آیا. مجھے ایک پنجاب کے وزیر نے کہا کہ جنازے ہم نے بڑے دنیا میں پڑے ہیں, ایسا جنازہ کوئی نہیں پڑا جس میں ہر آدمی رو رہا ہو. کیا وجہ ہے؟ اس کا اخلاص تھا, اس کا دین سے شغف تھا, اس کی صحابہ سے محبت تھی. ایک بزرگ نے کہا کہ جتنا اس کا چہرہ تھا وہ اس سے 10 گنا زیادہ اخلاص والا تھا. مجھے شورش کاشمیری کا وہ شعر یاد آتا ہے جو اس نے ابوالکلام آزاد کی قبر پہ کہا تھا کہ کئی دماغوں کا ایک انسان میں سوچتا ہوں کہاں گیا ہے. مولانا حق نواز کی قبر پہ جلسہ ہوا تھا, اس جلسے میں میں نے یہ شعر پڑھا تھا حق نواز کو خطاب کر کے. اللہ تعالیٰ مولانا حق نواز کی روح تک ہمارا یہ پیغام پہنچائے. کئی دماغوں کا ایک انسان میں سوچتا ہوں کہاں گیا ہے, قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے, زبان کا زور بیان گیا ہے, اور اتر گئے کئی منزلوں کے چہرے, میر کیا کارواں گیا ہے, مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے. عجب
سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا نواز کا دوسرا نام.
عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے. عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے, زمین کی رونق چلی گئی ہے, افق پہ مہرے مبی نہیں ہے. تیری جدائی میں مرنے والے وہ کون ہے جو حزین نہیں ہے, مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے. یہ کون تھا کہ دیر و کعبہ شکستہ دل خستہ گام پہنچے, جھکا کے اپنے دلوں کے پرچم خواص پہنچے عوام پہنچے. تیری لحد پہ خدا کی رحمت, تیری لحد پہ سلام پہنچے, مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے. اور عطا اللہ شاہ بخاری نے 2 شعر ملائے تھے ابوالکلام کے لیے, میں وہی شعر حق نواز کے لیے ملاتا ہوں کہ تو میرے خوابیدہ آنسوؤں کو اے مرنے والے جگا چکا, تو میرے خاطی کا آنسوؤں کو اے مرنے والے جگا چکا ہے. زمین کے تاروں سے ایک تارا فلک کے تاروں میں جا چکا ہے, مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں.
کل بھی جنگ بھی زندہ تھا, کل بھی جنگ بھی زندہ تھا, جنگ بھی زندہ ہے.
شیعہ کو تکلیف ہے, ساجد نقوی واویلا کرتا ہے کہ ہمارے شیعہ کی املاک محفوظ نہیں. املاک کی بات کرتے ہو تم, دیکھو آگے آگے کیا ہوتا ہے. تم مظلوم بنتے ہو, 22 فروری کو مولانا حق نواز کو تم شہید کرتے کرواتے ہو, اور 23 فروری کو آصف ندیم ایک لڑکے کو گولیوں سے بھونا جاتا ہے, اور 17 مارچ کو پھر مسجد کو آگ لگاتے ہو, 18 کو پھر آگ لگاتے ہو, 23 مارچ کو پھر بم کا دھماکہ کر کے 3 آدمیوں کو پھر شہید کرتے ہو. 33 آدمی بم کے دھماکہ میں زخمی ہوئے, آج بھی اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد پھر تم گولیاں برساتے ہو, پھر تم ذبح کرنے کی دھمکیاں دیتے ہو, اور اس کے بعد پھر جناب علی چیخو پکار کرتے ہو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. ہماری املاک محفوظ نہیں, ہمارے شیعہ محفوظ نہیں. یاد رکھو ساجد نقوی, اگر تیرے بدماشوں نے اور تیرے گنڈوں نے یہی سلسلہ جاری رکھا تو پاکستان کی سرزمین پہ شیعہ کا قبرستان بن کر رہے گا. تمہیں بھول ہے, آج کل آپ نے سنا ہوگا کئی اخبارات میں درباری ملا، ایران کے ٹاؤٹ ملا، ایران کے پیسے پر عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، بزم امامیہ، بزم حسینیہ، بزم امام حسین کونسل، اس کے نام پر اتحاد کا سبق دیتے ہیں. اتحاد کرو، آپس میں ملو، فرقہ واریت نہ کرو. یہ فرقہ واریت کی بات ہے. تیری نسبی ماں کو کوئی ماں کی گالی دے، کوئی بہن کی گالی دے، کوئی فاحشہ کہے، تو گولی لے کر آ جائے، تو قتل کرنے پہ آ جائے، تیری نسبی ماں کو کوئی برا کہے تو تیش میں آ جائے، اور رسول اللہ کے لباس کو، پیغمبر کے حرم کو، نبی کی عفت کو، عائشہ صدیقہ کو، خمینی منافقہ لکھے، باقر مجلسی طوائفہ لکھے، کوئی بازاری لکھے، تیری غیرت کیوں سو گئی، تیرا ایمان کا جنازہ کیوں نکل گیا. آ کفر کو چھوڑ دے، اسلام کے پرچم کے نیچے آ جا، ورنہ سپاہ صحابہ کا سیلاب تمہیں بہا کر لے جائے گا. پریت بھی ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، سپاہ صحابہ کے پرچم کے نیچے سنی جوانوں کا قافلہ ایسا تیز بہاؤ پرانے والا ہے کہ پاکستان میں خمینی کا کوئی جنگ اور کوئی چیلا ان کی نبرد آزمائی سے بچ نہیں سکے گا. عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کو حیثیت حاصل. تو یہ شیعہ کا بنیادی عقیدہ. کتاب کا نام ہے حق الیقین، اس کے 235 صفحے تک خمینی کا پیشوا، خمینی کا مقتدا، جس کو خمینی نے اپنی کتاب کشف الاسرار، اپنی کتاب حکومت اسلامیہ میں لکھا ہے کہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے اگر لٹریچر کی ضرورت ہے تو ملا باقر مجلسی کی کتابوں کا مطالعہ کرو، وہ ہمارا امام ہے، ہمارا پیشوا ہے. اس ملا باقر مجلسی کی کون سی دینی معلومات ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں. سینے پر ہاتھ رکھ کے اس حوالے کو سنو اور پھر فیصلہ کرو کہ ایسے ملعون، ایسے بدمعاش کیا اسلام میں داخل ہے یا اسلام کے سب سے بڑے دشمن. ملا باقر مجلسی کہتا ہے کہ امام مہدی جب پیدا ہوگا تو امام مہدی سب سے پہلے مکے میں آئے گا، خانہ کعبہ کا طواف کرے گا، طواف کرنے کے بعد وہ مدینے جائے گا، مدینہ منورہ سے باہر کھڑے ہو کر وہ لوگوں سے پوچھے گا کہ یہ روضہ کس کا ہے، یہ گنبد کس کا ہے. لوگ بتائیں گے کہ یہ رسول اللہ کی قبر ہے، رسول اللہ کا روضہ ہے. وہ اندر آ جائے گا، حضور کی قبر کے پاس پہنچے گا اور وہ دیکھے گا کہ حضور کی قبروں کے ساتھ دو اور بھی قبریں ہیں. وہ پوچھے گا لوگوں بتاؤ یہ دونوں قبریں کس کی ہیں، تو لوگ کہیں گے ایک قبر ابو بکر کی ہے، ایک عمر کی ہے. اس کے بعد وہ کہے گا امام مہدی جس کا ذکر خمینی کے پیشوا نے کیا، لوگ کہیں گے کہ ایک ابو بکر، ایک عمر، تو وہ کہے گا یہ کون تھے، تو وہ کہیں گے یہ رسول اللہ کے سسر تھے، پیغمبر کے صحابی تھے، نبی کے خلیفہ تھے. تو وہ کہے گا ان کو یہاں کیوں دفن کیا گیا. لوگ کہیں گے ہم مجبور ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم سے یہ پہلے دفن تھے، بھائی کیوں دفن کیا گیا. لوگ کہیں گے اس لیے دفن کیا گیا کہ یہ رسول اللہ کے صحابی تھے، نبی کے وزیر تھے، نبی کے خلیفہ تھے، مرتبے میں بلند تھے. وہ کہے گا کہ یہ کام دنیا میں سب سے برا ہوا، اور اس کے بعد وہ آگے بڑھے گا، آگے بڑھ کر رسول اللہ کے روضہ اقدس کی دیوار کو توڑے گا، دیوار توڑ کر وہ اندر داخل ہو جائے گا، اور اندر داخل ہو کر ابو بکر اور عمر کی قبروں کو کھودے گا، دونوں کی قبروں کو کھود کر ابو بکر اور عمر دونوں کو قبروں سے نکالے گا، اور نکال کر ان کو زندہ کرے گا. جب ان کو زندہ کرے گا تو سامنے والے لوگ دیکھیں گے کہ ابو بکر اور عمر اور دونوں کا کفن اسی طرح صحیح سلامت ہے. لوگ کہیں گے دیکھو یہ تو بڑے اچھے تھے، جن کا کفن ابھی بھی صحیح سلامت ہے. اس کے بعد ان کو زندہ کرے گا، اور زندہ کر کے وہ امام مہدی ابو بکر و عمر سے کہے گا اے ابو بکر، اے عمر، 1400 سال ہو گئے، جتنے دنیا میں زنا ہوئے یہ تمہاری وجہ سے ہوئے، جتنی شراب پی گئی یہ تمہاری وجہ سے ہے، جتنی نعوذ باللہ بدماشیاں ہوئیں یہ تمہاری وجہ سے ہے. اگر تم علی کو حق دے دیتے، علی کا حق دے دیتے، یہ بدماشی نہ ہوتی، یہ زنا نہ ہوتے، تو ابو بکر عمر بقول اسم اللہ باقر مدرسی ملعون کے ہاتھ جوڑیں گے، کہیں گے واقعی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے کوتاہی ہو گئی. اس کے بعد یہ ابو بکر
دوسروں پر دونوں کے کفن اتار دے گا اور ان کو ننگا کرے گا, ننگا کر کے دونوں کو ایک درخت پر لٹکا دے گا. جب درخت پر لٹکائے گا وہ خشک درخت ہوگا, جب ان کی لاشیں وہاں لٹکائی جائیں گی درخت سخت ہو جائیں گے, لوگ حیران ہوں گے. اس کے بعد ابو بکر اور عمر کے ننگے جسم پر 1000 کوڑے مارتا چلا جائے گا, زندہ کرتا چلا جائے گا, مارتا چلا جائے گا. پنڈی کے جوانوں سنیو, اے ابو بکر کے آس کو بتاؤ اس بدماش کو حق نواز کافر کیوں نہ کہتا, جو امام فاروقی اس کو کافر کیوں نہ کہتا. میرے ساتھیوں گرامی قدر سامعین, گرامی قدر سامعین, جو صدیق اکبر کے بارے میں, فاروق اعظم کے بارے میں یہ زبان استعمال کرے, مجھے بتاؤ اس کو میں کیا کہوں, آپ کیا کہیں, مولوی کیا کہیں, سپاہی صحابہ کیا کہے. اگر کسی مولوی, کسی پیر, کسی پیشوا, کسی امام, کسی شیخ الحدیث, اگر کسی اسمبلی کے ممبر کی رسائی ان کتابوں تک نہیں ہے, تو سپاہی صحابہ اس لٹریچر کو دنیا کے سامنے پھیلا کر خمینیت کے کفر پر مہر ثابت کرنا چاہتی ہے. ساجد نقوی, تم آج پریشان ہو گئے ہو کہ لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں. حق نواز شہید کی زندگی میں جلسے میں کافر کہا گیا, مجموعوں نے تمہیں کافر کہا, بازاروں نے تمہیں کافر کہا گیا. اگر خدا نے میری زندگی لکھی تو میں پاکستان کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لٹریچر اور کتابوں کا ایسا جال بچھاؤں گا کہ ڈپٹی کمشنر بھی تمہیں کافر کہے گا, وزیر بھی تمہیں کافر کہے گا, اور اسمبلی کے ممبر بھی تمہیں کافر کہیں گے, ایس پی کافر کہے گا, ڈی سی کافر کہے گا, کمشنر کافر کہے گا, اور پاکستان کی گلیاں دیواریں تمہارے کفر کا اعلان کریں گی. اگر میری زندگی باقی رہی تو یہ کفر چشمے فلک کے نیچے نقش ہو کر رہے گا, یا میں اسی راستے میں ذبح ہو جاؤں گا. تازہ کتاب چھپی ہے, کتاب کا نام ہے شیخ سقیفہ, اس کے ٹائٹل پر صدیق اکبر کا کارٹون بنایا گیا. یہ دیکھیے, یہ دیکھیے, یہ دیکھیے, یہ کتاب تازہ چھپی ہے, تازہ. یہ کتاب کو 2 سال پرانی بھی نہیں, 1 سال پرانی بھی نہیں. دیکھیے, اسی سال یہ کتاب چھپی ہے, یہ صدیق اکبر کا کارٹون ہے. دیکھیے, مرنے کا مقام نہیں, ہم ڈوب نہ مرے, ہماری جوانیوں پر توف نہیں, ہماری جوانیوں پر توف نہیں. ایسے عشرت کرنے والے سنیوں, جوانوں, تیرے باپ, میرے باپ, صدیق اکبر کا کارکن اس طرح بنایا جائے تیرے ملک میں پاکستان میں. یہ ایک بدماش ہے جس کا نام علی اکبر شاہ ہے. یہ اس بدماش یہ بدماش اس کتاب کے 21 صفحے پر, کتاب کا نام ہے شیخ سقیفہ اور اوپر لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر کی حیات و کردار, یہ اوپر لکھا ہے. اور اس کے پوری کتاب حضرت ابو بکر صدیق کو گالیاں ہیں, جھوٹ ہے, فریب ہے, بدماشی ہے. اسی کتاب کے 21 صفحے پر یہ بدماش لکھتا ہے کہ ابو بکر کو گندی گالیاں پکنے کی عادت تھی. یہ دیکھیے اوپر کیا لکھتا ہے کہ جناب ابو بکر نے اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ کر اتنی گندی گالی منہ سے نکالی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ رسول اللہ کا دل سے احترام نہیں کرتے, یا گالیاں پکنے کی عادت اتنی پختہ تھی کہ حضرت کی صحبت بھی ان گالیوں سے ان کو نہیں چھڑا سکی. اور آگے لکھے آپ حضرت کی موجودگی کا بھی لحاظ اور پاس نہیں کر سکے. یہ ایک معمولی سی گفتگو ہے جو کتاب کے شروع میں اس بدماش نے لکھی ہے. وہ صدیق اکبر جو آج نبی کا ساتھی ہے, وہ صدیق اکبر جو غار میں ساتھی, جو مزار میں ساتھی آئے, وہ صدیق اکبر جس نے 43 سال محمد کا چہرہ دیکھا, وہ صدیق اکبر جس کو پیغمبر نے فرمایا مرو با بکر ولی یصلی بالناس, لاؤ ابو بکر کو بلاؤ میرے مصلی پہ نماز پڑھائے. عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی میرے باپ بیمار ہے, آپ عمر کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائے. حضور نے فرمایا یا اللہ الا ابا بکر, عائشہ میں کیا کروں, میرا خدا ابو بکر کے علاوہ اور کسی کو میرے مصلی پہ کھڑا کرنے کے لیے راضی نہیں. یہ کتاب شیعہ کی نہ ہو, پاکستان میں چھپی نہ ہو, علی اکبر شاہ مردود و ملعون اس کا مصنف نہ ہو, اسی سال نہ چھپی ہو, آپ ہماری تردید کریں, ہمیں کافیاں دیں, ہمیں فرقہ پرور کہیں. لیکن اے سنی, اے جوان, اے مسلمان, اگر یہ کتاب تیرے ملک میں چھپی ہو, نبی کے مصلے کے وارث کا یہ کارٹون بنایا گیا ہو, اس کو گالیاں دی گئی ہو, اس کے گھر کو ماں بہن کی گالیاں بھی اس میں ایسی لکھی ہو جن کو میں سٹیج پر نہیں بیان کر سکتا, تو پھر اختلاف کو چھوڑ دے, سپاہی صحابہ کے پرچم کے نیچے آ جائے. یہ ایسا ملون ہے, میں آج سٹیج پر علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں, حل فل کہتا ہے کہ اس مردود کو اس نے اپنا پتہ پوری کتاب میں نہیں لکھا, اگر اس کا پتہ کسی کو چل جائے, اگر وہ اس کو قتل نہ کرے تو اس پر بھی خدا کی طرف ہے. میرے سامنے آئے خدا کی قسم میں اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوں. اور صدیق کا کارٹون بنائے, تیری ماں کا کوئی کارٹون بنائے, تیرے باپ کا کوئی کارٹون بنائے, اس طرح کا بنائے. یہ دیکھ ہمارا ایمان کوئی نہیں, چھوڑ دو کلمہ, چھوڑ دو اسلام, چھوڑ دو مسجدیں, چھوڑ دو مدرسے, چھوڑ دو مولویت اور دین. اگر اس صدیق کی جو توہین برداشت کرنے کے بعد بھی تم خاموش رہ جاؤ اور تمہارے ایمان کی چنگاری میں حرارت پیدا نہ ہو. کئی پمفلٹ چھپے ہوئے ہیں شیعہ کی طرف سے آج کل کہ جو شہادہ کو برا کہے وہ بھی کافر ہے. اس طرح سے میں حیران ہوتا کہ خمینی کی کتاب کشف الاسرار کے 119 صفحے پر لکھا ہے کہ عمر کافر تھا. عمر بتاؤ, عمر صحابی نہیں تھے؟ تو یہ پاکستان کے شیعہ کسی اور نسل کے ہیں, یہ خمینی کے پیروکار نہیں ہیں. صرف تکیہ خمینی کی ایک کتاب ہے توضیح المسائل, اس میں خمینی کہتا ہے کہ جو شیعہ کسی ناسبی کے پیچھے, ناسبی کہتے ہیں سنی کو شیعہ کی زبان میں, جو کسی سنی کے پیچھے تکیتن نماز پڑھے, تکیتن, اس کو 5 گنا نماز کا زیادہ ثواب ملے. یعنی سنی کو دھوکہ دینے کے لیے آپ کو کہے گا سنی تو بڑے اچھے ہیں, دیکھو میں پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں, آپ چکر میں آ گئے کہ نہیں آ گئے, تو اس کو تو پانچ گنا نماز کا ثواب مل گیا, آپ کے حصے میں کیا آ رہا ہے؟ تو کر دیا یا نہیں؟ خمینی کی کتاب تحریر الوسیلہ, اس میں خمینی کہتا ہے کہ تم ایسے نبی کی ولادت کی بات کیوں کرتے ہو, نعوذ باللہ, جو اپنی زندگی میں کبھی کامیاب ہی نہیں ہوا حضور علیہ السلام کے بعد. توجہ میرے ساتھیوں, انجمن سپاہی صحابہ نے مولانا حق نواز کی شہادت کے بعد مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس کے فیصلے کے مطابق پاکستان میں تمام شہروں سے منتخب کر کے 100 ارکان پر مشتمل مرکزی مجلس شورا کا اعلان کیا. آئندہ سپاہی صحابہ کے تمام فیصلے اسی مرکزی مدرسے شورا کے پرت ہوں, اور اس کے بعد میں نے پاکستان کے تمام صوبوں میں سپاہ صحابہ کے کنونشن رکھنے کا اعلان کیا ہے, جس میں 31 مئی کو صوبہ سرحد کا کنونشن پشاور میں ہوگا, 2 جون کو آزاد کشمیر کا کنونشن راولا کوٹ میں ہوگا, اور 4 جون کو صوبہ سندھ کا کنونشن کراچی میں ہوگا, 6 جون کو صوبہ بلوچستان کا کنونشن کوئٹہ میں ہوگا, اور 11 جون کو صوبہ پنجاب کا کنونشن ملتان میں ہوگا, اور ان 5 کنونشنوں کے بعد آل پاکستان دفاع صحابہ کانفرنس اسلام آباد میں ہوگی. اور اس سے پہلے 27 مئی کو ہم نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے, 27 مئی کو آل پاکستان علماء کنونشن جھنگ کی سرزمین پر ہوگا, اور اس میں پاکستان کے کم از کم 5,000 علماء شریک ہوں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, تمام مکاتب فکر کے لوگ اس میں شریک ہوں گے, اور آپ کے راولپنڈی کے علماء کا وفد بھی, اور اسلام آباد اور دوسرے جگہوں کا علماء بھی شریک ہوں, اور وہاں پر یہ 27 مئی صبح 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک, اور رات کو عشاء کے بعد جنگ کی سرزمین کی سب سے بڑی دفاع صحابہ کانفرنس انشاءاللہ منعقد ہو, آپ اس کانفرنس میں شریک ہوں گے. آل پاکستان دفاع صحابہ کانفرنس 27 مئی کو مولانا حق نواز شہید کے شہر میں منعقد ہو, اور اس کے علاوہ سپاہ صحابہ لاکھوں کی تعداد میں کونسلٹ, لٹریچر, رسائل, کتابیں انگریزی میں, اردو میں شیعہ کے کفر پر مشتمل پوری دنیا میں پھیلا رہی ہے, اور آپ بہت تھوڑے عرصے کے بعد دیکھیں گے کہ انشاءاللہ سپاہ صحابہ کا مشن, مولانا حق نواز کا نصب العین, سپاہ صحابہ کا پیغام گھر گھر میں پہنچے گا, پاکستان کے تمام سکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, اور حکومتی اداروں میں سی ایس پی افسران کے پاس سپاہ صحابہ کا پیغام پہنچے گا. میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا, آپ کسی بھی دینی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, سپاہ صحابہ کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہوں. آپ تیار ہیں شریک ہونے کے لیے؟ جو تیار ہے ہاتھ کھڑا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.